أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اس پر اسی طرح کی دسترازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، یعنی کہ جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 194 سے سٹارٹ کریں گے. پچھلی آیات میں ہم قتال اور جہاد کی فقہ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، اور ابھی بھی وہی ڈسکشن جاری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، جن میں لڑنا، جنگ کرنا، قتل و غارت کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے قانون میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی عربوں میں بھی 4 مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. عرب لوگوں نے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو حج کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، اور رجب کو عمرے کے لیے. اور ان مہینوں میں لڑنا، جنگ کرنا، قتل و غارت کرنا وہ لوگ بھی حرام سمجھتے تھے. لیکن اس قانون میں انہوں نے ایک چور راستہ نکالا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے جنگ کرنی ہوتی تھی یا کسی کو قتل کرنا ہوتا تھا تو وہ مہینوں کے آرڈر کو بدل دیتے تھے، مہینوں کے آرڈر کو ری شفل کرتے تھے. حرام مہینے میں قتل و غارت کرتے تھے اور کسی حلال مہینے کو حرام بنا دیتے تھے. اس طریقے کو وہ نسی کہا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں. واللہ لا یہد القوم الکافرین، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب اس نسی کی ٹریڈیشن ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی تھی کہ اگر کسی حرام مہینے میں کافروں نے حملہ کر دیا، جنگ چھیڑ دی، قتل و غارت کیا، تو ایسے میں مسلمانوں کا کیا سٹانس ہونا چاہیے، انہیں کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الشہر الحرام بالشہر الحرام. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، یعنی اگر کافر حرام مہینے میں حملہ کریں گے تو ان سے حرام مہینے میں ہی بدلہ لیا جائے گا. والحرمات قصاص، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں برابری کا معاملہ ہوگا. اگر وہ حرام مہینے کی حرمت کا لحاظ کریں گے تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس کی حرمت کو پامال کریں، مسلمانوں پہ حملہ کریں، تو مسلمان بھی ریٹالیٹ کر سکتے ہیں. حرمت کے لحاظ میں بھی برابری ہوگی. ابھی آیا 191 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کہ ان سے مسجد حرام میں نہ لڑو جب تک کہ وہ پہل نہ کریں، اور اگر وہ پہل کریں تو تم بھی لڑ سکتے ہو. جیسے مسجد حرام کی حرمت کا معاملہ ہے، ویسے ہی مہینوں کی حرمت کا معاملہ بھی ہے، اس میں برابری کی ریٹیلیشن ہوگی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، لہٰذا جو تم پر دسترازی کرے تو تم بھی اسی طرح اس پر دسترازی کرو. یعنی اگر کوئی حرمت والے مہینے میں لڑے تو تم بھی حرمت والے مہینے میں بدلہ لے سکتے ہو، اور اگر کوئی حرمت والے شہر میں حملہ کریں تو تم بھی اسی شہر میں ریٹیلیٹ کر سکتے ہو. واتقوا اللہ، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی میں پہل نہ کرو، خود دست درازی نہ کرو، حرمت والے مہینے کے تقدس کو پامال کرنے میں پہل نہ کرو. اگر بدلہ لو، ریٹیلیٹ کرو، تو حد سے تجاوز نہ کرو. سورہ نحل میں بھی آتا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی ہوئی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں. یہاں متقی کون ہیں؟ وہ جو اللہ کے حدود کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، جو حرام مہینوں کے تقدس کا لحاظ رکھتے ہیں. جو اللہ کے حلال حرام کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حدود میں رہتے ہیں اور باؤنڈری کراس کرنے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اگر ایسے میں کوئی دشمن اگر حملہ کر دے، اللہ کی حدود کو پامال کرے، تو صرف سیلف ڈیفنس میں لڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، تو پھر اللہ ایسے متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب بھی کسی امتحان میں، کسی میدان میں، کسی جنگ میں جیتتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، تو وہ اپنی محنت، بہادری یا قابلیت کی وجہ سے نہیں جیتتا، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کی معیت کی وجہ سے جیتتا ہے، کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ کا ساتھ اسی شخص کو ملتا ہے جو اللہ کا تقویٰ رکھتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ کی حدود کی رسپیکٹ کرتا ہے، اللہ کی ڈوز اور ڈونٹس کا لحاظ رکھتا ہے۔ پھر آیہ نمبر 195 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ انفاق کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، صدقے کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، لیکن یہ ایک بار پھر خاص طور پہ قتال اور جہاد کی آیات کے ساتھ انفاق کا ذکر آیا، کیونکہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی تو ریسورسز چاہیے، ہتھیار، گھوڑے، اونٹ، جنگ کا ساز و سامان، تو اس کے لیے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آ گیا، تو پھر ایسے میں جو کنجوسی کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال لے گا، جان اور مال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی وہ دو چیزیں تھیں جس میں مومنین اور منافقین کا فرق پتہ چل جاتا تھا۔ یعنی نمازیں تو منافق بھی پڑھا کرتے تھے، بلکہ اکثر پہلی صف میں پڑھ لیتے تھے، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی یا اللہ کی راہ میں لڑنے کی باری آتی، تب ان کی اصل حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی۔ صحابہ کرام تو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ایک حکم پہ قربان کیا کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا، اور اتفاق سے ان دنوں میرے پاس مال بھی تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کسی دن آگے بڑھ سکوں گا تو آج کے دن آگے بڑھ جاؤں گا۔ پھر میں اپنا آدھا مال آپ کے پاس لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا اتنا ہی چھوڑا ہے جتنا کہ میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ آدھا مال چھوڑ دیا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے جو ان کے پاس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں نے اپنے جی میں کہا اللہ کی قسم میں ان سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3675۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، احسان کا طریقہ اختیار کرو۔ دین میں بھی تین لیولز ہیں، اسلام، پھر ایمان، پھر احسان۔ احسان ایڈوانس لیول ہے۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے۔ جب انسان کی عبادت میں حسن پیدا ہو جائے تو وہ احسان کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ یعنی احسان یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک عمل کرے اسے خوب سے خوب ترک بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے، سبقت لینے کی کوشش کرے، سٹرائیو کرے، کوشش کرے۔ جیسے دنیا کے معاملات میں ہم آگے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، آخرت کے معاملے میں بھی ایکسلنس حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے احسان۔ دنیا میں باس کو خوش کرنے کے لیے لوگ صرف کام نہیں کرتے بلکہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ باس خوش ہو جائے، پروموشن ہو جائے، بونس مل جائے۔ اسکول میں بھی لائق بچے ایک سے ایک اچھی اسائنمنٹس بناتے ہیں، اچھا ہوم ورک کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں رہتے ہیں تاکہ ٹیچر خوش ہو، اچھے رزلٹس آئیں اور دنیا کی دوڑ میں آگے نکل جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آخرت کے معاملے میں ہم میں سے اکثر بس کم سے کم پہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، بس بیئر منیمم، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو احسان کی روش پسند ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہر وقت انسان کو اللہ کی پریزنس اور قربت اپنی زندگی میں اس قدر محسوس ہونے لگے جیسے وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، تو تو خود بخود عمل میں ایکسلنس پیدا ہو جائے گا. اور اگر اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو کم از کم اتنا احساس تو رکھے کہ اللہ ہر وقت ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر ہمیں صرف یہی احساس ہو جائے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ایک دم ہمارا عمل کتنا بہترین ہو جاتا ہے. ہم اپنے بہترین کپڑے پہنتے ہیں, اپنا بہترین اخلاق, بیسٹ بیہیویئر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. اگر لوگوں کے دیکھنے سے عمل میں اتنی تبدیلی آ سکتی ہے تو پھر اللہ کے دیکھنے کا کیا معاملہ ہوگا. اگر انسان کے اندر یہ احساس اور یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو عمل میں احسان خود بخود آ جائے گا. اور یہی طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا کہ انسان اپنے عمل کو بیوٹیفائی کرے. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے. اللہم اجعلنا من المحسنین. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم حج کی آیات اور احکامات شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.